الله على آبائهم نظرة وتأليلا. ہمارے گفتگو اور ان کے وشواس مسائل پر جاری. اگر کے آج یہ ارادہ ہے تقریباً مکمل حد تک ان مسائل کو کمر کر دیا جائے, لیکن ابھی ابھی یہ اطلاع نہیں ہے کراچی تشریف لائے ہیں, اور خاردا کے کچھ نوجوانوں نے اپنی استقبال کے ایئرپورٹ جانے کا انتظام کیا. چنانچہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس پروگرام کو جلدی ختم کر دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ جو لڑکے جانا چاہیں وہ ان کے ساتھ چلیں تاکہ ان کی ضابطہ کا درجہ در استقبال شاعری نشان کے متعلق ہو سکے. اس کے لیے بس کا انتظام کیا گیا جو ڈینکو ہال پر یہ 8 جنگی کے قریب کھڑی ہے, اور یہاں سے 11:45 یا 11:50 پر روانہ کر دیا. اگرچہ گزشتہ 3 سالوں میں صرف 2 پروگرام ایسے ہیں ہمارے جو مس ہوئے اور کچھ 2 پروگرام ایسے ہیں جو وقت سے پہلے ختم کیے گئے, لیکن کیونکہ ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی جس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ان نوجوانوں کے جوش حوصلے اور بدلنے کو دیکھ کر اس کی درخواست کو ماننا ضروری ہے. چنانچہ آج ہماری گفتگو مسائل میں بھی بجائے 30 منٹ کے 20 منٹ کی ہوگی, اور تقریب بھی بجائے 30 منٹ کے 20 منٹ. مسائل اس مقام تک پہنچے تھے کہ عورت ہر مہینے جو خون دیکھتی ہے اس خون کو دیکھنے کے بعد وہ نجس ہو جاتی ہے, اور نجس ہونے کے بعد عورت کے لیے 4-5-6 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, جس کے اندر ہر وہ عبادت حرام ہے جس میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے, مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر ٹھہرنا حرام ہو جاتا, داخل ہونا بھی حرام ہو جاتا, عام مسجدوں کے اندر داخل ہونا تو جائز ہے لیکن ٹھہرنا حرام, عورت کے لیے شوہر کے قریب جا کر اس کی صحبت کرنا یا کروانا حرام ہو جاتا, عورت کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے کو اللہ رسول معصومین یا قرآن کے الفاظ تک پہنچانا حرام ہو جاتا, عورت کے لیے مسجد میں کوئی چیز اٹھانا رکھنا اور پھینکنا حرام ہو جاتا, اور ان 4 سوروں کی 1 آیت کا پڑھنا بھی حرام ہو جاتا ہے کہ جن کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے. جب کوئی عورت حالت نجاست میں آ جائے تو اس کے بعد اس کے لیے عبادات تو حرام ہو جاتی ہیں, البتہ جب اس کی نجاست کا سلسلہ ختم ہو جائے تو جتنی نمازیں اس نے چھوڑی تھی وہ نمازیں معاف ہیں, جتنے روزے چھوڑے تھے ان روزوں کے قضا اسے کرنا پڑے گا. اگر کوئی عورت نماز کے لیے کھڑی ہو اور نماز کے بیچ میں ایک دم سے نجس ہو گئی تو اس کی یہ نماز بالکل باطل ہے, اور اب جب یہ نجاست کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس نماز کی قضا بھی وہ کرے گی کہ جس نماز کے بیچ میں اسے ایک دم سے نجاست آ گئی. جب عورت نجاست کی حالت میں ہو تو شوہر کے لیے اسے طلاق دینا صحیح نہیں, اور اگر عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو یہ طلاق باطل ہے, اس طلاق کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں. جب عورت کی نجاست کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد عورت وہ تمام کام کے جو اس کے اوپر حرام ہو چکے تھے اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. نجاست کا سلسلہ ختم ہو گیا, خون آنا بند ہو گیا, لیکن اس کے باوجود عورت کے لیے وہ تمام کام حرام رہیں گے کہ جو خون کو دیکھتے ہی حرام ہو گئے جب تک کہ وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہ کرے, سوائے ایک کام, اور وہ کام ہے شوہر سے صحبت کرنا. شوہر سے صحبت کی جا سکتی ہے خون کا سلسلہ بند ہوتے ہی, چاہے غسل کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن اس کے علاوہ باقی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن کو سننا, یہ سب کے سب کچھ وقت تک حرام ہے جب تک کہ غسل نہیں کرتے. اب ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے, یہ مسئلہ بالکل عورتوں کے سمجھنے کا ہے اور وہی اس مسئلے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے, لیکن تھوڑا بہت آپ کے کانوں میں بھی یہ مسئلہ ڈال دیا جائے تاکہ شاید کبھی آپ کے کام آ جائے. یہ بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ فقہ کے انتہائی مشکل ترین مسئلوں میں مانا گیا اور یہاں تک کہ اکثر علماء تک اس چیز سے قائل ہیں کہ یہ مسئلہ ان کی سمجھ بھی صحیح طور پر نہیں آ سکتا. عورتیں بڑی آسانی سے سمجھ لیتی ہیں یہ کہ مکمل طور پر عورتوں کا مسئلہ ہے، لیکن مردوں کے لیے اس کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے اور یقیناً آپ حضرات کے لیے بھی بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. اگر دقت ہے تو صرف یہ دس یا اس سے بھی کچھ کم وقت کی دقت ہے، اس کو ذرا برداشت کر لیجیے، شاید کبھی یہ بات آپ کے کام آ جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا پہلا مسئلہ حیض کا یہ ہے کہ عورت جب خون دیکھے گی تو عورت کئی قسم کے خون دیکھ سکتی ہے. عورت جو ہے شریعت میں یہی خون نہیں دیکھتی کہ جو اس کو مہانہ آتا، بلکہ اس کے علاوہ بعض اوقات عورت کی بچے داری کسی خرابی کی بنا پر مختلف قسم کے خون وہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ خون کہ جسے حیض کا خون سمجھا جاتا، جسے یہ ماہواری کا یا مینسس کا خون سمجھا جاتا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ کم از کم 3 دن مستقل آتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ خون 3 دن مسلسل آئے گا، 3 دن کے بعد بند ہو سکتا ہے، 4 دن کے بعد بند ہو سکتا ہے، 8 دن کے بعد بند ہو سکتا ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ کسی صورت میں اس خون کا سلسلہ نہیں چلے گا. 3 دن سے کم نہیں آ سکتا، 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ عورت کی ماہواری کا خون جاری کہ اتنے میں کسی بیماری یا خرابی کا خون بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، چنانچہ خون شروع ہوا اور 12 دن، 13 دن، 14 دن، 15 دن تک چلتا رہا. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ اس کو یہ نجاست کا خون نہیں آ سکتا، لیکن خون کا سلسلہ چلا 15 دن، 16 دن تک پہنچ گیا. اب اور دوسرا مسئلہ اپنی جگہ یہ ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ اس کے لیے حرام ہے، خالی ماہواری یا نجاست کے خون، باقی اگر دوسرے خون کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اسے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے. اب اس صورت میں عورت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ کہاں پر اندازہ لگایا جائے کہ اس کی نجاست کا خون ختم ہوا اور دوسرا خون شروع ہوا. یہ اندازہ لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے. شریعت میں اس کے لیے طریقہ ہے اور وہ طریقہ ذرا سن لیا جائے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو نظر انداز کر دیا. اور وہ طریقہ یہ کہ اگر کبھی عورت کا خون 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے عورتوں کی 6 قسمیں بنائی. تمام دنیا کی عورتوں کو 6 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. عورت کے خون کا سلسلہ اگر 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اس مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جتنے دن خون آ رہا ہے اتنے دن اپنے آپ کو نجیب سمجھے، جب خون بند ہو جائے 10 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو پاک سمجھے. لیکن اگر کبھی خون کا سلسلہ 10 دن سے زیادہ چلے تو اس صورت میں عورت کے لیے واجب، اور اگر عورت خود نہیں کر سکتی تو اس کے گھر والوں کے لیے واجب کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ ان 6 عورتوں میں سے کس قسم کی عورت میں آتی ہے، اور اس کے بعد جو حکم ہے شریعت کا اس کے مطابق عمل کیا جائے. عورت کی جو 6 قسمیں شریعت نے بنائی ہیں ان کے نام ذرا مشکل ہیں، لیکن تفصیل اتنی مشکل نہیں. پہلی عورت کا نام ہے صاحب عادت وقتیہ اور ادبیہ، دوسری عورت کا نام ہے صاحب عادت وقتیہ، تیسری کا نام ہے صاحب عادت ادبیہ، چوتھی کا نام ہے مستدیہ، پانچویں کا نام ہے مضطربہ، اور چھٹی کا نام ہے ناسیہ. یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں شریعت میں، اور ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح سن لی جائے یقیناً کبھی نہ کبھی کام آ جائے. عورت کو خون آنا شروع، اگر اسے خون ہر مہینے ایک ہی تاریخ میں آنا شروع ہوتا ہے اور ایک ہی تاریخ کو آنا بند ہوتا ہے، ہر مہینے ایک خاص تاریخ سے شروع ہوتا ہے، ایک خاص تاریخ کو بند ہوتا ہے، تو اس عورت کا نام ہوتا ہے صاحب عادت وقتیہ اور ادبیہ. وقتیہ اور ادبیہ کے اس کا وقت بھی برابر ہے اور اس کا ادب بھی برابر ہے. ایسی عورتیں دنیا میں بہت کم ہیں، شاذ و نادر ہی ایسی کوئی عورت نہیں. مثلا اس مہینے پہلی تاریخ کو خون آیا اور 7 تاریخ کو بند ہو، اگلے مہینے میں بھی پہلی تاریخ سے آنا شروع ہوا اور 7 تاریخ کو بند ہو. تو دونوں مہینوں میں پہلی تاریخ سے آنا شروع ہوا، دونوں مہینوں میں 7 تاریخ کو آنا بند. تو اب دیکھا آپ نے کہ یہ عورت ایسی ہے کہ جس کی نجاست کا سلسلہ 7 تاریخ سے ہر مہینے شروع ہوتا ہے اور 7 تاریخ میں بند ہوتا ہے. ایسی عورت کا نام ہے صاحب عادت وقتیہ اور ادبیہ، کہ جس کا وقت بھی برابر ہے، ہر مہینے پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، اور خون آنے کی تعداد بھی برابر ہے کہ ہر مہینے 7 دن کا خون آ کر 7 تاریخ کو اس کے خون کا سلسلہ بند ہوتا ہے. ایسی عورت کا شریعت میں بہت آسان حکم ہے کہ اگر کبھی اسے خون آ جائے اور 10 دن تک آتا رہے تو وہ تمام خون کو خون حیض سمجھے، اس کی عادت اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو خون شروع ہوتا ہے، 7 تاریخ کو بند ہوتا ہے، اسی مہینے 9 تاریخ کو بند ہوا، اس صورت میں بھی 9 دن تک کی اس کو خون ہے سمجھو، کسی مہینے کبھی 10 دن تک پہنچ گیا اسے خون ہے سمجھو، لیکن اگر کبھی اس کے خون کی تاریخ 10 دن سے آگے نکل گئی، 10 دن سے زیادہ ہو گئی، تو اب اس کا یہ مسئلہ کہ جو اس کی عادت اور طریقہ ہے اتنے دن اپنے آپ کو نجس سمجھے اور اس کے اگلے دن سے اپنے آپ کو پاک سمجھے، چاہے خون آ رہا ہو اور اس خون میں بالکل وہی صفتیں وہی خصوصیتیں ہوں کہ جو نجاست کی خون کی ہوتی، مثلاً 1 تاریخ کو خون آنا شروع ہوا اور 13 تاریخ کا خون کا سلسلہ چلتا ہے، اب کیونکہ اس کا وقت اور اس کا دن مقرر ہے اس لیے یہ 1 سے 7 تک اپنے آپ کو نجس سمجھے اور 7 کے بعد ویسا ہی خون آ رہا، وہی ساری علامتیں ہیں کہ کالے کالے رنگ کا ہے، گاڑھا گاڑھا خون ہے، اچھل کر نکل رہا ہے، گرمی کے ساتھ نکل رہا ہے، جلن کے ساتھ نکل رہا ہے، ساری خصوصیتیں وہی ہیں، تب بھی یہ اپنے آپ کو 7 تاریخ کے بعد بالکل پاک سمجھے گی، پاک سمجھنے کے بعد نماز اور روزے کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی عورت جو 1 تاریخ سے جس کی نجاست شروع ہوتی ہے اور 1 تاریخ کو بند ہوتی ہے، ہر مہینے 1 کو نجس، ہر مہینے 7 کو پاک، ایسی عورت اگر 10 دن سے زیادہ خون دے گی تو 7 تاریخ تک اپنے آپ کو نجس سمجھے گی، پھر پاک سمجھ کر دنیا کا ہر کام شروع کر دے گی۔ دوسری عورت کا نام ہے صاحب عادت واقعی، یہ وہ عورت ہے جسے ہر مہینے 7 تاریخ سے خون آنا شروع ہوتا لیکن بند ہونے کی تعداد مشترک نہیں، ہر مہینے آتا 5 تاریخ سے لیکن کبھی بند ہو جاتا ہے 10 تاریخ کو، کبھی 11 کو، کبھی 15 کو، کبھی 4 کو، مختلف 4 دن بعد 9 تاریخ کو بند ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے 5 تاریخ کو لیکن ختم ہونے کی کوئی اس کی تاریخ مقرر نہیں، ایسی عورتیں بھی بہت کم ہوتی ہیں اور شاید نادے بھی نظر آتی ہیں۔ تیسرے قسم کی عورت ہے جس کا نام ہے صاحب عادت عددیہ، اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی اکثر عورتیں اس تیسرے قسم کے اندر آتی ہیں، اس لیے اس کا حکم سنا جائے، ایک جملے کا حکم ہے تفصیلی نہیں۔ صاحب عادت عددیہ وہ عورت کہ جس کی خون شروع ہونے کی تاریخ بھی اور ختم ہونے کی تاریخ بھی ہر مہینے الگ الگ ہوتی ہے، اس مہینے 5 سے شروع ہوا، اگلے مہینے 3 کو آ گیا، اس کے اگلے مہینے 10 کو آ گیا، کبھی 7 کو آ گیا، کبھی 9 کو آ گیا، بند ہونے کی تاریخ بھی الگ ہے، کبھی 4 کو بند ہو گیا، کبھی 6 کو بند ہوا، کبھی 10 کو بند ہوا، لیکن جتنے دن اس کو خون آتا ہے وہ دنوں کی تعداد ہمیشہ مشترک، جس مہینے اس کو 3 سے آیا اور 7 دن کے بعد 10 کو بند ہوا، اگلے مہینے سے 3 سے نہیں آیا بلکہ 1 کو آ گیا، لیکن پھر وہی 7 دن کے بعد 8 تاریخ کو خون کا سلسلہ بند ہوا، تو شروع ہونے کی تاریخ الگ، جس مہینے 3 ہے اگلے مہینے 1، اس مہینے بند ہونے کی تاریخ 10 ہے اگلے مہینے 8، لیکن نجاست کا سلسلہ 8 دن چلا یا نجاست کا سلسلہ 6 دن چلا، وہ عورت کے جس کی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، کسی مہینے کبھی نجس ہوتی ہے، کسی مہینے کبھی نجس ہوتی ہے، لیکن دنوں کی تعداد ہمیشہ برابر ہوتی ہے، ہر مہینے 5 دن یا 6 دن نجس رہتی ہے، ایسی عورت کا نام ہے صاحب عادت عددیہ، اور ہمارے پاکستان کی اکثر عورتیں ایسی ہیں، اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عورت جسے ہر مہینے صرف 6 دن خون آتا ہے، اگر کبھی اتفاق سے اس کا خون 6 دن سے بڑھ جائے، 8 دن ہو جائے، 7 دن ہو جائے، 9 دن ہو جائے، 10 دن ہو جائے، جب تک کہ 10 دن کے اندر رہے گا اس وقت تک اس کا سارا خون نجاست کا خون مانا جائے، لیکن اگر کبھی اس کا خون نجاست 10 دن سے زیادہ بڑھ جائے، اس کی نجاست کا خون 10 دن سے زیادہ بڑھ جائے، 12 دن ہو گیا، 13 دن ہو گیا، تو اب جتنے دن اس کو ہمیشہ خون آتا تھا اتنے دن تک اپنے آپ کو یہ نجس سمجھے گی، اگلے دن سے اپنے آپ کو پاک سمجھ لے گی، 6 دن اس کو ہر مہینہ خون آتا ہے، اس مہینے اس کو 11 دن آ گئے، تو اب 6 دن تک تو نجس سمجھے، 7ویں دن سے اپنے آپ کو پاک کر کے خون آ رہا ویسا ہی خون آ رہا ہے جیسا شروع سے چلا آ رہا ہے، تب بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد، پاک سمجھنے کے بعد یہ جو ہے اپنے تمام عبادتوں کا سلسلہ شروع کر دے۔ اب اس مقام پر ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو حل کر دیا جائے تاکہ گفتگو آگے بڑھے۔ یہ عورت جس کی عادت 6 دن کی، اگر کبھی عادت سے بڑھ کر 9 دن 8 دن تک خون آتا رہا، 10 دن تک آتا رہا، تو ہم نے یہ کہا اس صورت میں اس کی عادت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کیونکہ 10 دن کے اندر آ رہا ہے اس لیے سارا کا سارا قید ہوگا، لیکن اگر کبھی 10 دن سے آگے آ گیا تو اس صورت میں جتنی عادت کے دن ہیں اتنے دن حیض کے باقی دن جو ہیں اس کے پاس مانے جائیں گے۔ اس عورت کی عادت 6 دن، اب اسے 7ویں دن یا 8ویں دن خون آ گیا، اب اس عورت کو کیا پتا کہ میرا یہ خون 10 دن کے اندر بند ہو جائے گا یا 11ویں اور 12ویں دن بھی چلے گا، اب یہ عورت آج کیا کرے، ہر مہینے چھ دن خون لیتی ہے، آج چھ دن کے بعد ساتواں دن شروع ہو گیا، خون ابھی نہیں ختم، خون کا سلسلہ ابھی منقطع نہیں ہوا، خون کا سلسلہ چل رہا. اب اس کے سامنے دو مسئلے کہ اگر یہ خون دس دن کے اندر اندر بند ہوگا تو یہ تمام نجس مان لے گی اپنے آپ، دس دن کے آگے بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن سے اسے اپنی نماز شروع کر دینا چاہیے. لیکن ابھی ساتویں دن عورت کو کیا پتا کہ میرا خون دس دن کے اندر بند ہوگا یا دس دن کے بعد بند ہوگا. یہ اہم مسئلہ ہے کہ جس کی طرف توجہ دلائی. تو اس مسئلے یہی مسئلہ بیان کرنے کے لیے اتنے سارے سلسلے کو چلایا گیا تھا. اس صورت کے اندر یہ کوئی نماز نہیں پڑھے گی، کسی قسم کا کام نہیں کرے گی، اپنے آپ کو نجیز سمجھے گی، اب انتظار کرے گی دسویں دن کے آنے کا. اگر دسواں دن آ گیا اور خون کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کا مقصد یہ کہ ٹھیک ہے اب تک نہیں، لیکن خون کا سلسلہ نہیں بند ہوا، گیارہویں دن کے خون چلتا رہا، تو اب اس صورت میں چھ دن سے لے کر آج تک جتنا وقت گزرا سب کی یہ قضا کرے گی، تمام نمازوں کی اور روزوں کی، اور ان نمازوں اور روزوں کو بعد میں انجام دے گی اور بات ہو کر آج ہی سے سلسلہ شروع کر دے گی. اب یہ ہے تیسری عورت جو عام طور پر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں پائی جاتی ہے، جس کا خلاصہ ایک جملے کے اندر کہ اس کے جتنے دن کی عادت اگر خون اس سے بڑھ جائے لیکن دس دن کے اندر اندر رہے، سب اپنے آپ کو نہیں سمجھے گی اور اپنی عادت کو نہیں دیکھے گی. دن اگر دس دن سے آگے بڑھ کر گیارہ بارہ تیرہ چودہ ہو جائے تب عادت کو دیکھے گی، عادت کے دنوں میں نجیز، اس کے بعد اپنے آپ کو پاس سمجھے گی. چوتھی عورت ہوتی ہے مقتدیہ، یہ تو ہر گھر میں پائی جاتی ہے، اس کو بتانا انتہائی مشکل ہے. مقتدیہ وہ عورت جو پہلی مرتبہ خون دے، وہ عورت جو زندگی میں پہلی مرتبہ خون دیکھے، اس کا نام ہے مقتدیہ. گیارہ سال یا بارہ سال یا تیرہ سال جو آج کل یہاں ایج ہے، عام طور پر بارہ سے تیرہ کے بیچ یہ عورت ہو گئی مقتدی. اس عورت کا یہ حکم کہ اس کو خون آیا، دس دن کے اندر اندر بند ہو گیا، یہ اپنے آپ کو نجیب بن گیا. اس کا خون اگر دس دن سے آگے بڑھ گیا تو اب اس کے لیے واجب کہ اپنے رشتے دار، عورتیں، ماں، بہنیں اور خوشیوں وغیرہ کی طرف رجوع کرے گی، ان سے پوچھے گی کہ آپ کو کتنے دن تک، ان سے پوچھے گی کہ آپ کو کتنے دن کا خون آتا رہتا ہے، جتنے دن ان کو آتا رہتا ہے اتنے دن اپنے آپ کو نجیب سمجھے، اس کے بعد سے اپنے آپ کو بات سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ میری اب نجاست کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ خون نجیب نہیں بلکہ صاف کر. اس منٹ ہوتے ہیں اس اعتبار سے مسائل کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ اللہ سے ملتے ہیں. آج انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہونے کے اعتبار سے ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے موضوع پر ہونا چاہیے اور اسی موضوع پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتا دیں کہ تاریخ کے موضوع پر یہ آج ہماری آخری تقریر ہے سالے رواں. اس کے بعد اب اگلا مہینہ جولائی کا مہینہ ہوگا اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ تاریخ کے موضوع پر مزید تقاریر رمضان کے بعد ہو سکے. اب تک ہم نے تاریخ کے موضوع پر انتہائی منتشر اور متفرق طریقے سے تقریریں کی تھیں تاکہ خاکہ ذہن کے اندر آ جائے کہ تاریخ کو کس طرح سے مس کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے. انشاءاللہ رمضان کے بعد جو اب مہینے میں ایک مرتبہ یہ سلسلہ چلے گا تو اب بالکل باقاعدگی سے چلے گا، اسٹیج بائی اسٹیج، اور اسی سلسلے کے اندر ہمارے تمام ائمہ کی زبان حیات مختصر طریقے سے آتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تاریخ اسلام کے ساتھ رمضان کے فوراً بعد عقائد کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے اور وہ تمام تر عقائد اصول دین سے ابتدا ہوگی اور وہ تمام تر عقائد کے دن کو جانے بغیر ایک شخص صحیح مومن نہیں ہو سکتا سب تک ابتدا ہوگی. یہ ہماری روایت کے مطابق انگریزی مہینے کے پہلے جمعے میں ہوا کرے گا سلسلہ کہ آدھا گھنٹہ تاریخ اسلام اور آدھے گھنٹے عقائد اسلام کی گفتگو. اب ہماری گفتگو تقریباً اختتامی مرحلے تک پہنچ رہی ہے کیونکہ رمضان المبارک کی آمد بہت سے موضوعات ہمارے اس سال نامکمل رہے اور جو ہم نے تجربہ کیا تھا کہ مختلف موضوعات پر گفتگو کو شروع کیا جائے تاکہ دلچسپی باقی رہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں رہا اور ہمارا دو سال پہلے کا طریقہ زیادہ بہتر تھا کہ پہلے ایک موضوع کو مکمل کر لیا جائے اس کے بعد دوسرے موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا جائے. اس سال کچھ لوگوں کو یہ شکایت رہی کہ ہم نے اخلاقیات کے موضوع پر تقریریں کم. آج اس سال کی 28 تقریر ہے اور ان 28 تقریروں میں سے ہماری 22 تقریریں اخلاقیات کے متعلق اور 12 تقریریں تاریخ کے بارے میں رہی. چنانچہ اخلاقیات کو بہرحال اچھا خاصا وقت ملا لیکن یہ شکایت بھی اپنی جگہ بجا ہے. اعتبار سے آئندہ ہفتے ہماری گفتگو یا تو مکمل طور پر تاریخ کے نجف کے سلسلے میں ہوگی، 5 مکمل تقریریں، اور یا پھر آئندہ ہفتے سے ہماری گفتگو شروع ہوگی جو رمضان المبارک تک جاری رہے گی. حقوق والدین کے موضوع، حقوق والدین یا جھوٹ کا موضوع، یہ دو انتہائی اہم ترین موضوعات کے جن سے واقفیت حاصل کرنا ہر مومن کی ذمہ داری. صرف 7 ہفتے ہمارے پاس رہتے ہیں رمضان کے اور حقوق والدین کی گفتگو آپ میں سے ہر ایک واقف اور خاص طور پر وہ شاہدان کے جو ویلفیئر کے پروگرام میں سے سب کر چکے ہیں مولانا علی مدد صاحب کہ حقوق والدین کی گفتگو میں نام و مانا پہلے حقوق اولاد کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد حقوق والدین. سنا کہ 7 ہفتے ہمارے لیے کافی رہیں گے. آئندہ ہفتے سے اب کسی ایک موضوع پر گفتگو کا سلسلہ چلے گا جو رمضان المبارک تک بغیر کسی تبدیلی کے جاری رہے گا. ہمارے خود خیال میں بہتر حقوق والدین یا دودھ کا موضوع ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے خواہشات کے مطابق اس موضوع کو تبدیل کیا جائے اور تاریخ نجف کے موضوع پر گفتگو شروع کی جائے. بہرحال جو موضوع بھی ہم لیں گے اب وہ موضوع مسلسل چلے گا رمضان تک اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. تاریخ اسلام میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ تاریخ اسلام کا تاریخ ترین اور سیاہ ترین دور جو ہے وہ خاندان بنو امیہ کی حکومت ہے, اور خاندان بنو امیہ نے سازش کے تحت اسلام کی جتنی بھی بنیادی باتیں ہیں سب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور یہاں تک کہ امیر معاویہ وہ شخص جس نے لوگوں کے منہ سے اپنے آپ کو رسول خدا تک کا خطاب دلوا دیا. خاندان بنو امیہ نے اسلام کی جو سب سے بڑی خدمت کی, بدقسمتی سے یعنی اسلام کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہوئی, یعنی قرآن کریم کے اوپر تمام تر اعراب اور علامتیں کسی خاندان کے زمانے میں لگوائی گئی, اور لگوانے والا حجاج ابن یوسف تھا جس کی ذہنیت یہ تھی کہ آل عمران پورا قرآن کریم کے اندر موجود ہے, اور اس نے سر توڑ کوشش کر دی لیکن خدا کی توفیق کی مدد سے ناکام رہا کہ آل عمران سورہ کا نام تبدیل کر کے آل مروان کر دیا جائے تاکہ خاندان بنو امیہ کو, کیونکہ خاندان بنو امیہ کا تعلق آل مروان سے تھا, یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہماری شان کے اندر بھی ایک سورہ قرآن کریم کے اندر نازل ہوا. لیکن بہرحال جن لوگوں کے ہاتھ میں قرآن پہنچ چکا تھا ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. خاندان بنی امیہ کے تاریخ دور ہونے پر تمام مورخین اسلام کا اتفاق ہے, لیکن جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ تقریر میں بتایا تھا تاریخ کے موضوع پر کہ خاندان بنی امیہ کی جتنی بھی بد اعمالیاں سب پر کریڈٹ جاتا ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کو, کیونکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں آپ تمام کتابوں میں یہ واقعہ پڑھیں کہ وہ ہر سال حج کے موقع پر تمام صوبوں اپنے اپنے گورنر کو مکہ مکرمہ میں بلایا کرتے اور وہاں تمام گورنر کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا, اور ہر 2 یا 3 سال کے بعد گورنر کو تبدیل کر دیا جاتا تھا تاکہ ایک گورنر ایک علاقے میں زیادہ عرصے رہ کر وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کر دے, لیکن 20 یا 22 سال تک متواتر ایک ہی خاندان کو شام جیسا زرخیز صوبہ دے دیا گیا صرف اور صرف اس مقصد کے تحت کہ مکے اور مدینے والے کتنا ہی بگڑ جائیں لیکن رسول کا زمانہ دیکھتے ہوئے خاندان اہل بیت کی کچھ نہ کچھ محبت کچھ نہ کچھ عظمت ان کے ذہنوں میں باقی ہے. شام کا علاقہ بالکل اجنبی علاقہ ہے, وہاں کے لوگ تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں, مال و دولت بھی وہاں پر زیادہ موجود ہے. اگر اس صوبے کو کسی طرح سے دشمنی اہل بیت کے لیے تیار کر لیا جائے تو اس کے بعد یہ یقینی تھا کہ خاندان اہل بیت کا نام تک لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جاتا, اور اسی خیال کے تحت سب سے پہلے ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کو وہاں کی خلافت وہاں کی گورنری دی گئی, اور جب یزید کا انتقال ہو گیا تو بجائے اس کے کہ کسی اور شخص کو گورنر بنایا جاتا پیغمبر اسلام کے زمانے کے بڑے جلیل القدر صحابی موجود تھے, سلمان فارسی بھی تھے, ابو ذر غفاری بھی تھے, بڑے بڑے صحابی تھے, لیکن اس کے بجائے یزید ہی کے چھوٹے بھائی معاویہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا, جبکہ خود ان لوگوں کے علم میں بھی یہ روایت تھی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی نگاہ پر ایک گدھا ہے اور اس گدھے کے اوپر حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی گدھے کے اوپر گدھا بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے آگے آگے ابو سفیان کا بڑا بیٹا یزید چل رہا ہے جو گدھے کو لگام سے پکڑ کے آگے لے جا رہا ہے, اور گدھے کے پیچھے معاویہ چل رہا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے یہ فقرہ نکلا جو تمام تاریخوں میں ہے, لیکن تاریخ ابن کامل اور تاریخ طبری نے اسے واضح طور پر لکھا, اور طبری کا یہی قصور اتنا بڑا قصور بن گیا کہ آج کے تمام تر نئے مورخین یہ کہنے لگے ہیں کہ طبری در حقیقت ایک شیعہ تھا اور وہ سنیوں کے بھیس میں آ گیا تھا تاکہ ہمیں نقصان پہنچایا جا سکے. پیغمبر اسلام کے یہ الفاظ تمام مورخین نے نقل کیے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا تو کہا کہ اللہ کی لعنت ہو گدھے پر سواری کرنے پر, گدھے کو چلانے والے پر, اور گدھے کے پیچھے پیچھے چلنے والے پر. صاف اور واضح الفاظ میں خدا کے پیغمبر لعنت بھیج رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہی دونوں اشخاص کو اس شام کے صوبے کی گورنری دی گئی جو سب سے زیادہ درخیز اور مالدار صوبہ کا اسلامی حکومت کا. چنانچہ 20-22 سال اتنے کافی تھے کہ خاندان بنو امیہ نے اس صوبے کو ہمیشہ ہمیشہ اہل بیت کی دشمنی کے لیے استعمال کیا تھا. یہ واقعہ تفصیل سے حضرت ابو ہریرہ اور تاریخ صحیح بخاری کے سلسلے میں آ چکا کہ صاف طور پر اعلان کیا گیا کہ جو شخص بھی تنقید علی میں یعنی علی کی برائی میں ایک حدیث پیغمبر کی بنا کر لائے گا اسے سونے کی ایک اجرتی دی جائے گی, اور جو اصحاب ثلاثہ کی شان میں ایک حدیث بنا کے لائے گا اسے بھی سونے کی ایک اجرتی دی جائے گی. اب یہ روایت کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں 10 آدمیوں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور انہیں اجرائے مبشرہ کہا گیا, یہ روایت خاندان بنو امیہ ہی کے زمانے میں بنی تھی. اسی لیے خاندان بنو امیہ سے پہلے 30 سال کا عرصہ گزرتا ہے لیکن کسی ایک مقام پر خود ان کی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کبھی یہ فقرہ اپنی زبان سے نکالا ہو کہ خدا نے فلاں کو بخشا ہے, بلکہ روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر اس سلسلے میں انتہائی سخت تھے, یہاں تک کہ کچھ پیغمبر اسلام تک سے لڑ جایا کرتے تھے. ان کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی ایک شرح فتح الباری لکھی گئی ہے, اس کے اندر اس شرح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پیغمبر اسلام کے پاس سے کھڑے ہوئے اور چلے مسجد نبوی کے باہر چل رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر پڑی تو دیکھا کہ ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کہا کہ اے ابو ہریرہ تیرے چہرے پر جو مسکراہٹ کیوں ہے؟ تو کہا کہ اے عمر ابھی ابھی میں پیغمبر اسلام کے پاس سے ہو کر آ رہا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سچے دل سے اور دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا خدا یقیناً اسے جنت کے اندر جگہ دے گا. حضرت عمر فاروق نے یہ فقرہ سنا اور کیونکہ اسلام کے انتہائی خیر خواہ تھے اس لیے ذہن کے اندر تشویش پیدا ہو گئی. کہا کہ اے ابو ہریرہ تم اس زبان کو بند رکھنا اور آئندہ اس حدیث کو زبان سے نہ نکالنا. ابو ہریرہ نے کہا کہ اے عمر میں نے پیغمبر اسلام کی زبانی حدیث سنی ہے, اپنی زبان کو کیسے بند کروں؟ تو حضرت عمر نے یہ سن کر مدینے کے بازار میں ابو ہریرہ سے کشتی لڑنا شروع کر دی اور ابو ہریرہ کو مارا, اور ایک روایت کے مطابق اتنا مارا کہ سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے. حضرت ابو ہریرہ اپنے ٹوٹے ہوئے دانتوں کو لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیے آپ کی موجودگی نے میرے اوپر کیسا ستم کیا گیا. پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا, کہا کہ اے ابو ہریرہ کس نے تیرا یہ حال کیا ہے؟ اسے بلا کے لا. حضرت عمر کو بلایا جاتا ہے اور حضرت عمر پیغمبر اسلام کی صحبت میں حاضری دیتے ہیں. حضرت عمر کی نگاہ پر حضرت عمر پر پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی تو کہا کہ اے عمر تو نے ابو ہریرہ کو کیوں مارا تھا؟ یہ سن کے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو ہریرہ ایک ایسی حدیث کو بیان کرتا پھر رہا تھا کہ جس حدیث کو اگر بیان کیا جائے تو تمام مسلمان جو ہیں وہ دین اور عمل کو چھوڑ دیں گے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عمر کون سی حدیث تھی؟ عمر نے حدیث سنا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو ہریرہ نے حدیث آپ کے حوالے سے نقل کی ہے. پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اے عمر میں نے یہی کہا تھا اور بالکل صحیح کہا تھا. تو حضرت عمر کے یہ الفاظ فتح الباری میں موجود کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی غلطی کی تھی, اس لیے کہ اگر آپ اس قسم کی حدیثیں کہنے لگے تو پھر کون نماز روزہ کرے گا اور اس کے بعد کون عمل کی طرف آئے گا؟ یا رسول اللہ آپ اس قسم کی حدیث نہ سنایا کریں. اور پیغمبر اسلام بھی یہ سنتے ہیں پر کچھ حضرت عمر کا خود یہ ذیل بتاتا ہے کہ حضرت عمر اگر اس حدیث کو سن لیتے کہ پیغمبر اسلام نے 10 آدمیوں کو بخشا ہے تو یقیناً تمام حدیث سنانے والوں کو مار مار کے ان کے دانت توڑ دیا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر کا خاموش رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی گئی تھی, بلکہ جب خاندان بنو امیہ کو پوری طرح سے خلافت مل گئی تھی تو انہوں نے جتنے بھی دشمنان اہل بیت سے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سب کو جنت کے اندر بھیجنے کی گارنٹی دلوا دی. اسی لیے آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام کے جتنے بڑے بڑے صحابی ہیں کوئی اجرہ مبشرہ میں نظر نہ آئے گا, نظر آئیں گے وہی سارے کے سارے لوگ جو تمام زندگی دشمنی اہل بیت میں سچی اور پکے تھے. خاندان بنو امیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلا تو اس کے بعد انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا اور ان کا قدم یہ تھا کہ اس حد تک اور اتنا برا بھلا کہلواؤ ان تمام کے تمام خاندان اہل بیت کو کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ان سے منسوخ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے. چنانچہ حکم جاری کر دیا گیا کہ نماز جمعے کے خطبے میں علی اور اولاد علی پر لان تان کی جائے. اور اسی واقعے پر ہماری گفتگو گزشتہ تقریر میں اختتام تک پہنچی تھی کہ جس کو آقا مرتضی مطہری نے اپنی کتاب داستان راستان میں نقل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد العزیز جب اپنے بچپنے کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ اپنے استاد کے سامنے کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے چونکہ بچپنے سے سنتے سنتے علی اور اولاد علی کے خلاف نفرت ان کے ذہن میں بھر چکی تھی, اس لیے کھیلتے کھیلتے کسی بچے نے کوئی غلطی کی اور بے ساختہ عمر ابن عبد العزیز نے اس کے اوپر اس کے خود کے سامنے یہ فقرہ کہا کہ خدا تجھے آخرت میں علی کے ساتھ محشور کرے, اور فوراً یہ کہا کہ علی اور اولاد علی پر لعنت ہو. عمر ابن عبد العزیز نے یہ دیکھا کہ ادھر میں نے یہ فقرہ کہا ادھر میرے استاد کے چہرے کا رنگ بدلا, استاد اپنے کام کو چھوڑ کر اٹھے اور مسجد کے اندر تشریف لے گئے. عمر ابن عبد العزیز استاد کے پیچھے پیچھے پہنچے, دیکھا کہ استاد نماز پڑھ رہے ہیں. جو واقعہ آ چکا تھا کہ بہرحال استاد کو نماز پڑھتے دیکھا بات چیت ہوئی, اور یہ جب پتا چلا کہ حضرت علی کے بارے میں قرآن کے اندر سورہ بدر واقعہ بدر کے سلسلے میں حضرت علی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور استاد سے وعدہ کیا کہ آئندہ علی کی توہین نہ کروں گا. عمر ابن عبد العزیز جوان ہوتے ہیں اور جب جوان ہوئے تو اس وقت ان کے باپ عبد العزیز مدینے کے گورنر تھے, اور اس زمانے میں مدینے بلکہ ہر شہر کے گورنر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ نماز جمعہ پڑھائے اور جمعہ کا خطبہ دیا کرے. چنانچہ عمر ابن عبد العزیز نے اپنے باپ عبد العزیز کو دیکھا اور سنا کہ وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے ہیں. عبد العزیز عرب کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن کی تقریر کی روانی بے مثال تھی. عمر ابن عبد العزیز اپنے باپ کا خطبہ انتہائی شوق سے ممبر کے نیچے بیٹھ کے سنا کرتے تھے, لیکن ایک عجیب بات کو محسوس کیا عمر ابن عبد العزیز نے, اور وہ یہ بات محسوس کی کہ میرا باپ تمام خطبہ اتنی صداقت و روانی کے ساتھ دیتا ہے کہ زبان کسی مقام پر ٹھہرتی نہیں, لیکن جب یہ فقرہ کہنا ہوتا ہے کہ علی اور اولاد علی پر لعنت ہو تو میرے باپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ میرا باپ بجپت تمام اس فقرے کو زبان سے نکال سکتا ہے. ایک ہفتہ دو ہفتہ یہاں تک کہ متواتر کئی مہینے گزر گئے تو ایک مرتبہ عمر ابن عبد العزیز نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آخر اس کا کیا سبب ہے کہ آپ خطبے سے صرف ایک فقرے پر ہمیشہ اٹکتے ہیں اور وہ فقرہ علی اور اولاد علی کے متعلق ہوتا ہے؟ یہ سن کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے, میں تجھے بتا نہیں سکتا کہ جب یہ فقرہ کہتا ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہے. بیٹے نے گھبرا کے سوال کیا کہ بابا آخر اس کا کیا سبب ہے؟ تو باپ جواب دے رہا کہ اے میرے بیٹے, اگر میں علی کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو اتنا یاد رکھ کہ اتنا مجمع تو مسجد کے اندر دیکھ رہا ہے, بھری ہوئی مسجد ہے. اگر میں آج علی کی فضیلت میں صرف ایک حدیث پیغمبر کی بیان کر دوں تو یقین کر کہ یہ سب کے سب لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے اور چھوڑ کر جائیں گے, اور اولاد علی میں سے جو بھی ملے گا اس کے پیروں کی خاک کو اٹھا کر سرمے کے طور پہ آنکھوں میں لگائیں گے. اے شخص, میں جانتا ہوں کہ علی کس مقام پر ہے. جب عمر ابن عبد العزیز نے یہ سنا دل میں خیال اور مستحکم ہوا کہ یقیناً یہ بات غلط ہے, لیکن ماحول اتنا بگڑ چکا تھا اور اتنا برا ہو چکا تھا کہ 99 ہجری میں عمر ابن عبد العزیز خلیفہ بنا, اور خلیفہ بننے کے بعد اس کے دل میں بچپن اور جوانی کے دونوں واقعات موجود تھے. وہ چاہتا ہے, خلیفہ وقت یہ چاہتا ہے کہ علی اور اولاد علی پر لعنت کے سلسلے کو بند کر دیا جائے, لیکن اندازہ کر لیں کہ شام والوں کو کتنا بہکا دیا گیا تھا کہ خلیفہ وقت بھی اس لعنت کے سلسلے کو بند کرانے سے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. عمر ابن عبد العزیز کے دن اور رات اسی فکر میں غرق ہیں, اسی فکر کے اندر گزر رہے ہیں کہ کسی طرح سے لعنت کے سلسلے کو ختم کراؤں, لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ پتا تھا کہ اگر میں نے حکم جاری کیا تو تمام کے تمام شام والے میری گوٹیاں نوچ لیں گے, اس لیے کہ یہ وہی شام والے تھے کہ ایک مرتبہ نسائی, یہ واقعہ بھی شاید اس سے پہلے آ چکا ہے, نسائی جن کی کتاب سنن نسائی صحاح ستہ کے اندر شامل ہے. حدیث کی 6 اہم ترین کتابیں اہل سنت کے نزدیک, اس میں ایک کتاب سنن نسائی. اتنا جلیل القدر مؤلف حدیث دمشق کے اندر رہا کرتے تھے, اور جمعت کے اندر جب یہ زندگی گزارتے تھے تو انہوں نے باوجود یہ کہ اہل سنت اور باوجود یہ کہ یہ بھی دشمنی اہل بیت میں پکے تھے، لیکن خود اندازہ کر لیجیے کہ اہل بیت کی فضیلت کی کتنی زیادہ احادیث موجود تھی کہ انہوں نے چاروں طرف یہ دیکھا کہ لوگ علی کو برا ہی برا کہہ رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں علی کی فضیلت کے مطابق حدیثیں جمع کر کے شام والوں کو سناؤں، اور بڑا اپنے آپ پر ان کو فخر اور غرور تھا کہ جب میری حدیث کی ایک کتاب کی لوگوں نے کتنی اہمیت دی تو یقیناً اب میں حدیث کی دوسری کتاب بیان کروں گا تو لوگ اسے سر آنکھوں کے رکھیں گے۔ چنانچہ ایک دن اعلان ہوا کہ کل امام نسائی احادیث کی ایک نئی کتاب کا مجموعہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ مسجد جمعت جامع مسجد جمعت عوام سے بھر گئی اور لوگ منتظر ہیں کہ نسائی حدیث کی کتاب کا سلسلہ شروع کرے۔ نسائی نے کتاب پڑھنا شروع کی، دو صفحے پڑھے اور دو صفحے تمام کے تمام حضرت علی کی فضیلتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ بے چین ہونے لگے، مجمع اپنی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے نسائی تم نے کیا فضول باتیں شروع کر دی، کیا تم کسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے اور ہمارا وقت برباد کیا تھا؟ کس فضول آدمی کی فضیلت کی احادیث بیان کر رہے ہو؟ بیان کرنا ہے تو امیر معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرو۔ یہ سن کے نسائی کا وہی مشہور فقرہ جو کئی دفعہ یہاں آ چکا ہے کہ معاویہ کے بارے میں تم نے حدیث پوچھی ہے، میں نے اپنی تمام زندگی احادیث کے مطالعے میں گزار دی، معاویہ کے بارے میں مجھے صرف ایک حدیث ملی کہ پیغمبر اسلام نے جب تین مرتبہ اسے بلایا اور تینوں مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانا کھا لوں تو آتا ہوں، تو پیغمبر اسلام کی زبان سے معاویہ کے بارے میں یہی فقرہ نکلا کہ بار الہ تو اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنا۔ یہ سن کے شام والے سب کے سب لپکتے ہیں ممبر کی طرف، ٹانگ پکڑ کر گھسیٹا اور اتنا مارا کہ شدید زخمی ہو کر تین دن کے بعد انتقال کر گئے۔ تو وہ شام والے جو اپنے امام حدیث کے ساتھ یہ سلوک کرے صرف اس لیے کہ علی کی فضیلت نے کچھ احادیث بیان کر دی تھی، ان شام والوں کے سامنے عمر ابن عبدالعزیز حیران و پریشان کہ سلسلہ ختم کریں تو کیسے ختم کریں، بہت سوچا اور سمجھا اور آخر میں ایک یہودی سے مشورہ کیا۔ کتنی بدقسمتی مسلمانوں کی کہ علی کے اوپر لان تان کا سلسلہ ختم کرانا ہو اور مجبور ہو کر خلیفہ وقت ایک یہودی سے مدد کو طلب کر رہا ہے۔ بات چیت طے پائی اور اس کے بعد اگلے دن صبح و سویرے دربار خلافت لگا، یہودی آیا، آنے کے بعد کہا کہ اے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تیری بیٹی کے ساتھ شادی کروں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے سنا اس سے پہلے کہ کچھ کہتے خاندان بنی امیہ کے تمام لوگ دربار میں اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تلواریں نکال لی اور کہا کہ اے یہودی تیری یہ گستاخی، تو آتا ہے یہودی ہے، اے غیر مسلم ہے اور خلیفہ وقت کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اے غیر مسلم کو یہ اختیار ہے کہ خلیفہ وقت کی مسلمان بیٹی سے شادی کرے؟ یہ سن کے یہودی نے دوسرا پھینکا۔ پہلے سے طے شدہ بات، یہودی نے کہا کہ اے لوگوں تم نے بڑے جلدی تلوار نکال لی، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں تمہارا خلیفہ زیادہ بہتر ہے یا پیغمبر اسلام زیادہ بہتر ہے؟ یہ سنتے ہی باوجود یہ کہ دشمنی اہل بیت میں پکے تھے لیکن اب کہیں تو کیا کریں، کہا کہ نہیں یقیناً پیغمبر اسلام زیادہ بہتر ہے۔ تو کہا کہ جب پیغمبر اسلام غیر مسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ دے سکتے ہیں تو آخر تمہارے خلیفہ کو کیا عذر ہے؟ یہ سنتے ہی ایک مرتبہ تمام دربار چونک اٹھا اور کہا کہ اے شخص تو نے کیا کہہ دیا، پیغمبر نے اپنی بیٹی کسی غیر مسلم کو نہیں دی تھی بلکہ علی کو دی تھی۔ یہ سنتے ہی کہا کہ اگر علی مسلمان تھے تو تم سب ان کے اوپر کیوں لان تان کر رہے ہو؟ یہ فقرہ سنتے ہی عمر ابن عبدالعزیز مڑے اور کہا کہ خاندان بنی امیہ والے بتاؤ میں اس یہودی کو کیا جواب دوں، کیا اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دوں؟ مجبور ہو چکے تھے سب، سب نے کہا کہ خلیفہ وقت بہتر یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بچائیے اور علی پر لان تان سلسلہ بند کرائیے۔ اس طریقے سے اس رسم قنی اور اس رسم شنی کا خاتمہ مسلمانوں کے یہاں سے ہوا۔ لیکن خود یہ غور کیجیے کہ کس حد تک ماحول بدلا جا چکا تھا کہ خلیفہ وقت کو اتنی جسمت اور اتنی دشواری ہو رہی ہے، اور خود اندازہ کر لیجیے کہ عمر ابن عبدالعزیز دو سال خلافت کرتے ہیں اور 101 ہجری میں انہیں زہر دیا جاتا ہے ان کے خاندان والوں کے ذریعے، بلکہ ایک تاریخی روایت کے مطابق ان کی بیوی نے انہیں زہر دیا، اور بیچارے کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ باغ فدق جو خلافت اول نے چھینا تھا وہ باغ فدق انہوں نے دوبارہ ہمارے پانچویں امام کو لوٹا دیا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ اسے واپس لے لیجئے۔ اتنا بڑا جرم بنا کے خلیفہ وقت کو زہر دے کے مار دیا گیا، تو کتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اور اس تمام تک تبدیلیوں کے باوجود جس طریقے سے ہمارے ائمہ اور ہمارے ائمہ کے صحابیوں نے دین ہم تک پہنچایا، خود ہی آپ اندازہ کر لیجئے انہیں کتنی جسمت اور پریشانی ہوئی ہوگی۔ سلسلہ ابھی ہمارا منقطع ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں کہا تھا اور آپ حضرات زیادہ آ چکے ہیں, مجمع بڑھ چکا ہے, ایک مرتبہ ہم اس کی پھر تکرار کرتے ہیں کہ آج ہمارا پروگرام بجائے ایک گھنٹے کے 40 منٹ میں ختم ہو رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب رات 12:30 بجے تشریف لا رہے ہیں, اور آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ انتظام کیا کہ آپ لوگ تاکہ زیادہ سے زیادہ جائیں اور جا کر ان کا استقبال کریں, چنانچہ یہاں سے لوگوں کو لے جانے کا بندوبست کیا گیا, اور ٹھیک 12:15 بجے ڈینسو ہال سے ایک بس جائے گی ایئرپورٹ کی طرف, جو جائے گی اور آپ کو واپس آپ ہی کے علاقے میں واپس لے آئے گی. یہ بس اس وقت کھڑی ہوگی اس کی پہلی رحیمن آرٹ گیلری کے سامنے, اور آپ حضرات میں سے جو جا سکتا ہے, اور اگر کوشش کریں تو آپ میں سے ہر ایک جائیں, جو جا سکتا ہے اس وقت جائے تاکہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ کوئی بھی یقین ہو جائے کہ ہاں کراچی کے مومنین بھی ان کے ساتھ اس تحریک کے اندر ہیں. اور وقت نہیں ہے کہ ہم اس تحریک پر کچھ روشنی ڈالیں, ورنہ وہاں سے بس چلی جائے گی, ہمارا وقت پروگرام ختم کرنا بھی بیکار ہو جائے گا. چنانچہ اس چیز کے پیش نظر اگر ہم سوال و جواب کا سلسلہ کریں تو اس صورت میں وقت زیادہ لگے گا, جانے والے چلے جائیں. چنانچہ پروگرام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے, ہم ڈیوٹی آ جاتے ہیں, جن کو سوال کرنا ہے سب قریب آ کر سوال کریں, آج وقت زیادہ ہے, اطمینان سے سوال و جواب ہو سکتے ہیں, باقی 20 منٹ سوال و جواب کی آپ سمجھ لیں, اور جن کو تشریف لے جانا ہے وہ تشریف لے جائیں, اور جس کے پاس بھی وقت ہے اس کا فرض یہ ہے کہ ضرور جائے اور جانے کے بعد استقبال کرے. اور آئندہ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ حقوق کے بارے میں یا چھوٹ کے موضوع پر ہماری گفتگو شروع ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اخلاقیات کو اس کا پورا وقت دیا جائے, اور تاریخ نجب ضرور ہمارے موضوع گفتگو بنے گی, اور بہت ہی مختصر طریقے مسائل تھوڑے نامکمل ہیں, انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں تقریباً سارے مسائل اور جو کہ مکمل ہو جائیں.